السلام علیکم، پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 11 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل، اور جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں میڈیم ویو 972 kHz کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول خبروں سے، اور خبروں کی 6 سرخیوں میں پہلے پاکستان اسلام آباد۔
افغانستان میں مصالحتی عمل کی بحالی کے لیے 4 فریقی اجلاس، یہ عمل تشدد میں کمی کا سبب بنے گا، پاکستانی مشیر خارجہ کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ افغانستان کے ایک مشرقی علاقے میں افغان سیکیورٹی افواج اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں داعش کے کم سے کم 28 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور عالمی خبروں میں، تائیوان میں امدادی کارکن تائنان شہر میں طاقتور زلزلے کے بعد ڈھہ جانے والی عمارتوں کے ملبے پھنسے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زلزلے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے۔ اور یورپی یونین کے عہدیداروں نے ترکی پر زور دیا ہے کہ وہ شام کے ان ہزاروں شہریوں کے لیے سرحدی چوکیاں کھولیں جو حلب صوبے میں حکومت کی بھرپور کارروائی کے نتیجے میں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ امریکہ، چین، پاکستان اور افغانستان کے نمائندے کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست امن مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک منصوبے پر راضی ہو گئے۔ اسلام آباد میں ان ملکوں کے اعلی عہدیداروں نے ایک مشترکہ بیان میں طالبان کے تمام دھڑوں پر زور دیا کہ وہ امن مذاکرات میں شریک ہو جائیں، اور توقع ہے کہ اس کا آغاز اس ماہ کے اختتام سے قبل ہو جائے گا۔ 4 فریقی رابطہ گروپ کے ارکان نے کہا کہ امن کے لیے ان کے روڈ میپ یا لائحہ عمل میں امن کے عمل کے لیے ان مراحل اور اقدام کی وضاحت کی گئی ہے جن کے نتیجے میں تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کی امید کی جا سکتی ہے۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
افغانستان میں امن اور مفاہمتی عمل کی بحالی کی راہ تلاش کرنے کے لیے قائم 4 ملکی گروپ نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات رواں ماہ کے اواخر میں کروانے کی کوششوں پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا تیسرا اجلاس ہفتے کو اسلام آباد میں ہوا، جس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں بتایا گیا کہ شرکاء نے جنگ سے تباہ حال ملک میں مصالحتی عمل کے لائحہ عمل پر اتفاق کیا ہے۔ اجلاس میں کہا گیا کہ مفاہمتی عمل کا نتیجہ افغانستان میں ایک سیاسی حل، تشدد کا خاتمہ اور دیرپا امن ہونا چاہیے۔ 4 فریقی گروپ نے تمام افغان طالبان پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کے عمل میں شامل ہوں۔ اجلاس میں پاکستانی وفد کی سربراہی سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی کر رہے تھے۔ امریکہ کا وفد نمائندہ خصوصی برائے افغانستان و پاکستان رچرڈ آلسن، جبکہ چین کا وفد افغانستان کے لیے نمائندہ خصوصی ڈینگ شی جن کی سربراہی میں شریک ہوا۔ شرکاء نے افغانستان میں امن و مصالحت میں پیش رفت کے لیے گروپ کے اجلاس جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا، اور اس سلسلے میں 4th اجلاس 23 فروری کو کابل میں ہوگا۔ پاکستان نے گزشتہ جولائی میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے مابین پہلی براہ راست ملاقات کی میزبانی کی تھی، لیکن یہ سلسلہ ایک ہی دور کے بعد بوجود تعطل کا شکار ہو گیا، جس میں طالبان کے آپسی اختلافات اور افغانستان میں ان کی پرتشدد کارروائیوں میں اضافے سے مزید تاخیر ہوتی چلی گئی۔ گزشتہ دسمبر میں اس عمل کو بحال کرنے کے لیے 4 فریقی گروپ تشکیل دیا گیا تھا، جو اب تک 3 اجلاس کر چکا ہے۔ ہفتے کی صبح اجلاس سے اپنے افتتاحی خطاب میں پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ مفاہمتی عمل افغانستان میں تشدد میں کمی کا سبب بنے گا، اور اس کے لیے سب کو تمام کوششیں اور توانائیاں صرف کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے افغان عوام ایک ناختم ہونے والے تشدد کے سلسلے میں گھرے ہوئے ہیں، اور انہیں دیرپا امن و استحکام کی ضرورت ہے، اور اس ضمن میں 4 فریقی گروپ کا کردار بہت اہم ہے۔
We believe our collective efforts at this stage, including through supportive CBMs, have to be aimed at persuading maximum number of Taliban groups.
سرتاج عزیز کا کہنا تھا کہ ہمارا ماننا ہے کہ اس مرحلے پر ہماری مشترکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اعتماد سازی کے معاون اقدام اور عسکریت پسند گروپوں کو سیاسی دھارے میں شامل کرنے کی پیشکش کے ذریعے طالبان کے زیادہ سے زیادہ گروپوں کو مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ جنگ سے تباہ حال ملک میں طالبان کی حالیہ کارروائیوں میں تیزی اور یہاں شدت پسند گروپ داعش کی موجودگی افغانستان کے اتحادی ممالک کے لیے تشویش کا باعث ہے، لہذا اس ساری صورتحال میں افغان مصالحتی عمل کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ دریں اسنا پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی رچرڈ آلسن نے راولپنڈی میں بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف سے ہفتے کو ملاقات کی۔ فوج کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ملاقات میں خطے میں سلامتی اور خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز بتایا کہ افغانستان کے ایک مشرقی علاقے میں افغان سیکیورٹی فوجوں اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں داعش کے کم سے کم 28 افراد ہلاک ہو گئے. پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحق آچن، بٹی کوٹ اور ننگرہار صوبے میں رات کو یہ حملے کیے گئے. آچن کے سربراہ حاجی غالب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے 16 عسکریت پسند اس وقت مارے گئے جب بلا ہوا باز کے ایک امریکی طیارے سے میزائل ایک گاڑی پر فائر ہوئے. میزائل کا ہدف ایک پہاڑی علاقے میں لوگوں کا ایک اجتماع بھی تھا. انہوں نے ہلاک ہونے والوں کی شناخت پاکستانی عسکریت پسندوں کے طور پر کی. اس سے ہٹ کر صوبائی عہدیداروں نے بتایا کہ قریبی بٹر کوٹ ضلع میں افغان سیکیورٹی افواج نے داعش کے 12 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا جبکہ رات بھر ہونے والی لڑائی میں متعدد افراد زخمی ہوئے. عہدیداروں کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری بھی مارے گئے. ادھر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہفتے کو ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ کوئٹہ میں لیاقت پارک کے علاقے میں ہوا. بتایا جاتا ہے کہ جب دھماکہ ہوا تو فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی قریب سے گزر رہی تھی. اس دھماکے سے قبل ہی کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی گئی جس میں کم از کم 2 اہلکار زخمی ہو گئے. بلوچستان میں حالیہ ہفتوں کے دوران تشدد کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ ہوا ہے اور ان حملوں میں سیکیورٹی فوجوں کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے. اسلام آباد کی لال مسجد اور شہدا فاؤنڈیشن نے ایک مقامی پولیس اسٹیشن میں سول سوسائٹی کے خلاف درخواست دائر کی ہے جس میں سول سوسائٹی کے عہدیداروں پر لال مسجد کے خلاف نفرت پھیلانے اور اشتعال دلانے کا الزام لگایا گیا ہے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق سناتے ہیں.
اسلام آباد کی لال مسجد اور اس سے وابستہ معاملات ایک بار پھر خبروں میں جگہ بنا رہے ہیں اور اب تازہ خبر یہ سامنے آئی کہ لال مسجد اور شہدا فاؤنڈیشن نے سول سوسائٹی کے 2 سرکردہ کارکنوں کے خلاف منافرت پھیلانے کے الزام میں قانونی کارروائی کے لیے درخواست جمع کروائی ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ سول سوسائٹی کے سرگرم کارکنان جبران ناصر اور خرم ذکی نے اپنے اپنے ویڈیو پیغامات میں لال مسجد، جامعہ حفظہ، مولانا عبدالعزیز اور اہل سنت والجماعت کے خلاف منافرت پھیلانے کی مبینہ کوشش کی ہے. درخواست میں کہا گیا کہ خرم ذکی نے اپنے پیغام میں نفرت انگیز تقریر کے ساتھ ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں اور یہ کہا کہ اگر ریاستی اداروں نے مولانا عبدالعزیز کے خلاف کارروائی کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے. درخواست میں ان خدشات کا اظہار کیا گیا کہ جبران اور خرم کے ان بیانات کے سبب مولانا عبدالعزیز یا علامہ فاروقی کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ ان دونوں سماجی کارکنوں کی طرف سے بھی مولانا عبدالعزیز کے خلاف منافرت پھیلانے اور اشتعال انگیزی کو ہوا دینے کے الزامات کے تحت پولیس مقدمات درج کروائے گئے تھے اور رواں ہفتے ہی مولانا عبدالعزیز نے عدالت سے قبل از گرفتاری کی ضمانت حاصل کی تھی. تاہم جبران ناصر نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ان کے خلاف درخواست جمع کروانے والوں کا مقصد لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا ہے اور وہ پولیس سے قانون کے مطابق مکمل تعاون کریں گے.
اب ان کے سامنے اگر کوئی ایسا آ جائے جو پرامن بھی ہے، جو کوئی قانون بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہا اور ڈر کے پیچھے بھی نہیں ہٹ رہا، تو میرے خیال میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ سب تاکہ الٹی چیزیں کام کرے جا رہے ہیں. مگر اگر پولیس کوئی کارروائی کرتی ہے اور پولیس ایف آئی آر کاٹتی ہے تو میں چونکہ لا ابائیڈنگ سٹیزن ہوں، میں نے آج بھی ایس ایچ او پارا کو فون کیا تھا اور میں نے کہا تھا جیسے ہی آپ ایف آئی آر کاٹیں گے، میں فی الحال کراچی میں ہوں، میں اگلی فلائٹ لے کے اسلام آباد آ جاؤں گا اور میں اریسٹ کے لیے وارنٹر کر دوں گا اور پھر کورٹ کے لیے جو کاروائی ہوگی وہ پوری ہوگی.
دسمبر 2014 میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر دہشت گرد حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے قومی لائے عمل وضع کیا گیا تھا جس کے تحت دہشت گردوں کی معاونت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ مذہب اور مسلک کی بنیاد پر اشتعال پھیلانے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
تائیوان میں امدادی کارکن تائینان شہر میں طاقتور زلزلے کے بعد ڈھہ جانے والی عمارتوں کے ملبے میں پھنسے افراد کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. زلزلے میں کم سے کم 11 افراد ہلاک ہو گئے، ان میں ایک نوزائیدہ بچہ بھی شامل ہے. زلزلہ مقامی وقت کے مطابق قریب 4 بجے صبح آیا جب بیشتر افراد سوئے ہوئے تھے. حکام نے بتایا کہ خدشہ ہے درجنوں افراد عمارت میں پھنس گئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہیں. تائیوان صدر کا کہنا ہے تائیوان کے صدر ما ینگ جیو کا کہنا ہے کہ اس مرحلے پر ہم زلزلے سے متاثرہ افراد کی تلاش اور بچاؤ کی مہم پر ہیں. شہر میں امدادی کارروائیوں کے لیے افرادی قوت کافی ہے. جہاں تک متاثرہ افراد کو بسانے کا تعلق ہے, انہیں فوجی اکیڈمی کے قریب 1200 بستر فراہم کر دیے جائیں گے. امریکی جیولوجیکل سروے نے کہا ہے کہ زلزلے کا مرکز تائنان شہر کے جنوب مشرق میں 43 کلومیٹر پر تھا, جس کی گہرائی زیادہ نہیں تھی. اس شہر کو سب سے زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے. تائیوان میں بے شمار زلزلے آتے ہیں اور یہ زلزلوں کے لیے فعال علاقے پیسیفک رنگ آف فائر پر واقع ہے, جس کے نیچے سے 50 سے زائد فالٹ لائن گزرتی ہیں. یورپی یونین کے عہدیدار ترکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شام کے ان ہزاروں شہریوں کے لیے ایک سرحدی چوکی کھول دے جو حلب صوبے میں حکومت کی بھرپور کارروائی کے نتیجے میں وہاں سے بھاگ نکلے ہیں. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موغرینی نے یورپ کے وزراء خارجہ اور ان کے ترک ہم منصب سے ایک ملاقات میں کہا کہ یورپی یونین کی ترکی کے لیے حمایت کا مقصد یہ ضمانت دینا ہے کہ یہ ملک پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹ سکتا ہے. ایمسٹرڈیم میں ہونے والے ایک اجلاس میں موغرینی نے کہا کہ اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ شام کے اندر سے آنے والے لوگ وہ شامی ہیں جنہیں بین الاقوامی سطح پر تحفظ درکار ہے. ترک وزیر اعظم احمد داؤتولو نے لندن میں دو روز پہلے شام کے لیے امداد فراہم کرنے والی ایک کانفرنس کو بتایا تھا کہ انکرا پناہ گزینوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا, لیکن اس ہفتے جو ہزاروں بے گھر افراد شام کی طرف سے ترک سرحد پر آئے ہیں وہ ابھی تک منتظر ہیں اور اس امید میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ ترک عہدیدار انہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت دیں گے. ترکی فلاحی امداد کر رہا ہے لیکن سرحد نہیں کھول رہا, حالانکہ ان کے وزیر خارجہ نے آج بھی کہا ہے کہ ان کی حکومت فوجی تشدد اور روسی فضائی حملوں سے بچنے والوں کے لیے سرحد کھول دینے کی پالیسی اپنائے ہوئے ہے. ادھر شام کے سرکاری خبر رساں ادارے نے بتایا ہے کہ اس نے حلب میں متعدد قصبوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ٹویٹر دہشت گردی کے خلاف اپنی لڑائی میں تیزی لا رہا ہے. ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ چند مہینوں میں 1,25,000 اکاؤنٹس کو معطل کر دیا ہے جو دہشت گرد کارروائیوں کی دھمکی دے رہے تھے یا اس کی تشہیر کر رہے تھے. وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹویٹر کے ان اعلانات کا خیر مقدم ہے. ٹویٹر نے کہا کہ ان اکاؤنٹس کے پس پردہ داعش سے تعلق رکھنے والے افراد تھے. جہادی گروپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر اور فیس بک کو اپنے پروپیگنڈا اور بھرتی کے مقاصد کے لیے استعمال کرتا آیا ہے. امریکہ کے محکمہ دفاع نے 2001 سے 2009 کے درمیان عراق اور افغانستان میں قائم امریکی حراستی مراکز میں زیر حراست افراد سے زیادتی کی لگ بھگ 200 تصویریں جاری کر دیں. محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق یہ تصویریں امریکی اہلکاروں کی طرف سے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کی آزادانہ تحقیقات کے بعد سامنے آئیں. ان تحقیقات میں سے 14 میں الزامات کی تصدیق کی گئی اور 65 اہلکاروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی گئی. انسانی حقوق کے امریکی گروپ دا امیریکن سول لبرٹیز یونین نے معلومات رسائی کے قانون کے تحت ایک درخواست دائر کر رکھی تھی جس میں حکومت سے ان زیادتیوں کا ریکارڈ افشا کرنے کے لیے کہا گیا تھا. یہ تصاویر قومی سلامتی سے متعلق دستاویز کے تحفظ کے ایکٹ 2009 کے تحت خفیہ تھیں. وزیر دفاع ایش کارٹر نے گزشتہ نومبر میں ان چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد کہا تھا کہ 198 تصویریں ایسی ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ صدر براک اوباما اور چین کے صدر شی جن پنگ ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں اتفاق کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کی طرف سے مجوزہ بالسٹک میزائل کا تجربہ ایک اور اشتعالی اور عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائی ہوگا. وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے کہا کہ ایسے تجربے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کے خلاف ورزی ہوگی. شمالی کوریا نے حال ہی میں راکٹ داغنے کے منصوبوں کا اعلان کیا, جس سے پہلے پیانگ یانگ نے کہا تھا کہ اس نے جنوری میں ہائیڈروجن بم بنانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اوباما اور شی نے ٹیلی فون پر اپنی بات چیت کے دوران تصدیق کی کہ وہ شمالی کوریا کو جوہری ہتھیاروں والے ملک کے طور پر قبول نہیں کریں گے اور کہا کہ وہ جزیرہ نما کوریا پر مکمل اور مصدقہ طور پر جوہری ہتھیاروں سے پاک دیکھنے کے عزم سے وابستہ ہیں. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے دور کے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے اور امریکہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے. صدر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ آج ہوا اور سورج سے حاصل ہونے والی صاف توانائی روایتی انداز میں ماحول کو آلودہ کرنے والے ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی سے دراصل ارزاں بھی ہے. صدر نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہم نے صاف توانائی کے حصول کے لیے تاریخی انداز میں سرمایہ کاری کی ہے, جس سے نجی شعبے میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے ہیں. صدر اوباما نے کہا کہ ترقی میں اضافے کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں مستقبل میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے, اس لیے اس منگل کو کانگریس میں جو بجٹ بھیجا جا رہا ہے اس میں 2020 تک صاف توانائی کے حصول کی تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز کو دگنا کرنے کی تجویز ہے. امریکہ کی معیشت میں جنوری میں روزگار کے 151,000 نئے مواقع پیدا ہوئے، لیکن یہ تعداد گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں کم تھی اور نمو کی شرح اقتصادی ماہرین کی پیشگوئی کے مقابلے میں کمی کا شکار ہوئی۔ محکمہ محنت کی جانب سے جمعے کو جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ بے روزگاری کی سطح میں کچھ کمی ہوئی ہے اور یہ 4.9% ہو گئی، جو گزشتہ 8 برسوں میں کم ترین سطح ہے۔ امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا کہ ہم نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور بے روزگاری کی شرح 10% سے کم ہو کر 5% سے بھی کم ہو گئی ہے، اور یہ امریکی کارکنوں، امریکی کاروباری اداروں اور امریکی عوام کے باہمت اور باعزم ہونے کی شہادت ہے۔ صدر براک اوباما نے کہا کہ لیبر رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے پائیدار معیشت ہے۔ اور مچھروں سے پیدا ہونے والا زیکا وائرس تقریباً ہر روز نئے چیلنجوں کا باعث بن رہا ہے، خاص طور پر لاطینی امریکہ میں جہاں اس بیماری کے پھیلنے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر۔
آسوالڈو کروز فاؤنڈیشن یا فایا کروز کے سائنسدان پالو گڈیلا نے بتایا کہ موجودہ کارنیول سیزن وہ موقع ہے جب لوگ بلا تخصیص ایک دوسرے کو بوسا دیتے ہیں۔ ان کے الفاظ:
La preocupación que tenemos hoy en día en los temas de letalidad, mortalidad es Zika, Guillain-Barré.
آج جو شہادت ہمیں ملی ہے وہ ہمیں یہ بنیاد فراہم نہیں کرتی کہ ہم لوگوں کو کارنیول میں جانے سے روک دیں۔ ہم کر یہ رہے ہیں کہ ماں بننے والی خواتین کو اضافی احتیاط برتنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کے لیے نتائج بے حد سنگین ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو شبہ ہے کہ ایک انتہائی غیر معمولی اعصابی بیماری مائکروسیفلی کا باعث زیکا وائرس ہو سکتا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے پیدا ہونے والے بچوں کا سر غیر معمولی طور پر چھوٹا ہوتا ہے۔ کولمبیا میں وزیر صحت نے جمعے کے روز کہا کہ اس وائرس کی وجہ سے 3 ایسے مریض چل بسے جو مفلوج کر دینے والی ایک بیماری کا شکار تھے۔ ان کے الفاظ:
فی
الوقت ہماری تشویش کا باعث زیکا وائرس اور اس کا گلین برے سے تعلق ہے اور اس کے مریضوں کا ہلاک ہونا ہے۔ کل ہمیں 3 ایسے مریضوں کی موت کی اطلاع ملی جو گلین برے کے مریض تھے اور زیکا وائرس سے ہلاک ہو گئے۔ فی الحال زیکا کا کوئی علاج نہیں، تاہم عالمی سطح پر متعدد دوا ساز کمپنیاں اس کی ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسی دوران عالمی ادارہ صحت WHO نے عہدیداروں کو ہدایت کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خون کے عطیات قبول نہ کریں جو حال ہی میں زیکا سے متاثر ممالک سے واپس آئے ہوں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور آخر میں آئیے کچھ کھیلوں کی خبریں آپ کو بتائیں۔ پاکستان سپر لیگ T20 ٹورنامنٹ کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے پہلے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب جمعرات کو دبئی کے کرکٹ سٹیڈیم میں منعقد ہوئی، جس میں پاکستانی اور غیر ملکی فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کے بعد ہونے والے ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اووروں میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 128 رنز بنائے۔ جواباً کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مقررہ ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر 16 اوور میں بآسانی حاصل کر لیا۔ گلیڈیٹرز کے محمد نواز مین آف دا میچ قرار پائے۔ پاکستان سپر لیگ میں 5 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں پاکستانی کھلاڑیوں کے علاوہ مختلف ملکوں کے 29 کرکٹرز شامل ہیں۔ ان ٹیموں میں کراچی کنگز، کوئٹہ گلیڈیٹرز، لاہور قلندر، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی شامل ہیں۔ 4 سے 23 فروری تک جاری رہنے والی لیگ میں کل 24 میچ کھیلے جائیں گے، جو تمام کے تمام دبئی اور شارجہ میں ہوں گے۔ پاکستان سپر لیگ کا یہ پہلا ایڈیشن ہے اور منتظمین نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹورنامنٹ کے آئندہ ایڈیشنز پاکستان ہی میں کھیلے جائیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اور آئیے خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتوگلو نے ملک کے شمال مشرق میں واقع کرد اکثریتی علاقے کے دورے میں وہاں جاری تنازع کے خاتمے کے لیے اپنی حکمت عملی کا انکشاف کیا، لیکن ان کوششوں کے باوجود سرکاری پراسیکیوٹرز کی جانب سے پارلیمنٹ کے اہم کرد ارکان کے لیے مقدمہ چلانے سے استثناء ختم کرنے کے ایک فیصلے کے نتیجے میں تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ استنبول سے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات مدثرہ منظر سے سنیے۔
وزیر اعظم داوتولو نے تنازع سے متاثرہ علاقے کے حالات بہتر بنانے سے متعلق اپنے منصوبے کو منظر عام پر لانے کے لیے کرد اکثریتی جنوب مشرقی علاقے کے مرکز میں واقع تاریخی شہر ماردین کا انتخاب کیا۔ وزیر اعظم نے علاقے کی ممتاز شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں جو کرد باغی گروپ پی کے 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 خلاف لڑائیوں میں متاثر ہوئے ہیں.
یعنی یترم یپمکتنسا بعضی ترور عنصرلارن استخدام etmeye dönelik bir yaklaşıma da asla bundan sonra izin verilmeyecek.
انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے نتیجے میں اپنے شہریوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ کریں گے. ہم اس جگہ گلاب کے پھولوں کا باغ اگائیں گے جہاں عسکریت پسندوں نے آگ لگائی تھی. وزیراعظم نے اپنے منصوبے کا خاکہ پیش کیا جسے انہوں نے اقتصادی ترقی کے 10 نکاتی ماسٹر پلان کا نام دیا. اس منصوبے میں گھروں کی تعمیر نو اور مقامی آبادیوں کے ساتھ رابطوں کی بحالی شامل ہے. لیکن مذاکرات سے متعلق مسٹر داوتولو کا پیغام ایک روز قبل کیے گئے اس اعلان سے متاثر ہوا کہ سرکاری پروسیکیوٹرز نے ملک کی اہم ترین کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی سے تعلق رکھنے والے پارلیمنٹ کے ان اہم ارکان کو مقدمے سے حاصل استثناء ختم کرنے کے لیے باضابطہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں جنہیں دہشت گردی کے الزامات کا سامنا ہے. المانیٹر ویب سائٹ کے سیاسی کالم نگار اور کرد مسائل کے قلمکار قادری گرسل نے خبردار کیا ہے کہ اس طرح کی کاروائی موجودہ تنازع کی شدت میں اضافہ کر سکتی ہے.
Strategy of making impossible for the Kurdish movement to express itself on the legal grounds, preventing them to use their right in parliamentary politics.
پارلیمانی سیاست میں اپنے حق کا استعمال روکنے کی یہ حکمت عملی کرد تحریک کے لیے قانونی بنیادوں پر اپنا اظہار ناممکن بنا رہی ہے، جس سے ان کے لیے تشدد اور دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنے کا جواز مہیا ہوگا اور اس میں اضافہ ہوگا. یہ الفاظ تھے قادری گرسل کے. ترک صدر رجب طیب اردوان مقدمہ چلانے اور کرد نواز پارٹی سے تعلق رکھنے والے مقامی میئرز کو اپنے عہدوں سے ہٹانے کے مطالبوں کے زبردست حامی رہے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس تنازع سے نمٹنے کے معاملے پر صدر اردوان اور وزیر اعظم داوتولو کے درمیان اختلافات میں اضافہ ہو رہا ہے. گلوبل ریسورس پارٹنر سے منسلک سیاسی تجزیہ کار عطیلا یاشلادہ کا کہنا ہے کہ ان اختلافات کا خاتمہ حکمراں جماعت اے کے پی کی طاقت کا توازن تبدیل کرنے سے ہی ہو سکتا ہے.
If the war in the southeast doesn't stop, there may be a rebellion in the party. I don't think the party will split, but
اگر ترکی کے جنوب مشرقی حصے میں لڑائی ختم نہیں ہوتی تو حکمراں جماعت کے اندر بغاوت پھوٹ سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پارٹی تقسیم ہو جائے گی، لیکن پارٹی کے باثر افراد اپنی حمایت اردوان سے داوتولو کی جانب منتقل کر سکتے ہیں، اور ہم انہیں کھلم کھلا اپنی اس قوت کا اظہار کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. پچھلے ہفتے حکمراں جماعت کے ایک بانی رکن اور سابق نائب وزیر اعظم بلند آرنج نے کرد باغی گروپ پی کے 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 تنازع سے نمٹنے کے صدر اردوان کے طریقہ کار پر کڑی نکتہ چینی کی تھی. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اردوان کے حامی میڈیا کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنائے جانے کے باوجود امکان یہ ہے کہ آرنج کی آواز کی باز گشت حکومتی جماعت اے کے پی کے اندر سنائی دے گی. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
غلام علی غزل گائیکی کے بعد اب اداکاری کریں گے. تفصیل سنیے فکرو فن میں.
تمہارے خط میں، تمہارے خط میں نیا ایک سلام کس کا تھا، نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا تھا.
پاکستانی غزل گائک غلام علی اب اداکاری کے میدان میں بھی اپنے فن کے جوہر دکھانے کو تیار ہیں، اور جلد ہی ان کے پرستار انہیں بالی ووڈ کی فلم میں اداکاری کرتے دیکھ سکیں گے.
کل چودویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کل چودویں کی رات تھی، شب بھر رہا چرچا تیرا. کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا. کل چودویں کی رات کے
اخبار ٹریبیون نے انڈو ایشین نیوز ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ مشہور ٹی وی شو انڈیاز موسٹ وانٹیڈ کے ہوسٹ شعیب الیاسی کی ڈائریکٹر دا فلم گھر واپسی میں غلام علی گلوکاری کے ساتھ ساتھ اداکاری بھی کریں گے. وہ ان دنوں نیو دہلی میں فلم کے لیے ڈبنگ کرانے میں مصروف ہیں.
ہم کو کس کے غم نے مارا، ہم کو کس
उसके गम ने मारा ये कहानी फिर से किसने तोड़ा दिल हमारा किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी
काम करने का ख्याल कैसे आया इस बारे में उनका कहना है कि शुएब इलियासी उनके छोटे भाइयों की तरह हैं। उन्होंने फिल्म में काम करने का कहा तो वो इनकार न कर पाए। वो कहते हैं कि फिल्म में काम करना गायकी से ज्यादा मुश्किल है।
पागल दिल मेरा क्यों बुझ गया आवारगी ये पागल दश्त में एक शहर था इस दश्त में एक शहर था वो क्या हुआ
गुलाम अली का ये भी कहना था कि म्यूजिक आर्ट और कल्चर से दूरियों को कुर्बतों में बदला जा सकता है। वो 29 जनवरी को मुंबई में फिल्म घर वापसी की म्यूजिक लॉन्च में भी शिरकत करेंगे।
चुपके चुपके रात में आंसू बहाना याद है चुपके चुपके रात में आंसू बहाना याद है हम अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है चुपके चुपके रात
घर वापसी में गुलाम अली के साथ अलोक नाथ फरीदा जलाल दीपक तिजोरी और ज़रीना वहाब भी अदाकारी करेंगे जबकि सुनिधि चौहान सोनू निगम और शान भी फिल्म में गुलाम अली के साथ अपनी आवाज का जादू जगाएंगे।
पर्दे का कोना दफतन खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए पता है urduvoa.com। सादिया असद वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन।
प्रोग्राम आपकी सेहत के साथ मुदस्सिरा मंजर। आप जानते हैं गुज़श्ता दिनों में माहौलियाती तब्दीली की बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। दुनिया भर से माहिरीन पेरिस में सर जोड़कर बैठे और अपने इस कुर्रे अर्ज़ को जो सबका घर है माहौलियाती असरात से बचाने के लिए घर के तौर तरीक़ों में तब्दीली का माहदा तय किया। और एन जिस वक्त पेरिस में ये कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही थी भारत और चीन धुंध में लिपटे थे और जब ये माहदा तय पा रहा था पाकिस्तान में धुंध की वजह से हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। ये धुंध है क्या? कारों और दीगर ज़राए से उठने वाला धुआं जिसके ज़र्रात जमकर धुंध की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और हवा में आलूदगी बढ़ा देते हैं और फ़जा की ये आलूदगी जान लेने पर तुली है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के पैट्रिक ब्राइस कहते हैं
So we know that when air quality is bad, hospital admissions go up for asthma, hospital admissions go up for cardiovascular disease. We know that mortality
हवा साफ ना हो तो अस्पताल में दमे के मरीजों का दाखिला बढ़ जाता है। इसी तरह दिल के अमराज में मुब्तला लोग अस्पताल में ज्यादा दाखिल होते हैं और हम जानते हैं कि हवा की आलूदगी ज्यादा हो तो मरने वालों की तादाद भी ज्यादा हो जाती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में की गई तहकीक से जाहिर होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से दर्जे हरारत में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अमेरिका में सालाना 1,000 अफराद की मौत का सबब बन जाता है और दुनिया भर में फ़जाई आलूदगी से 1 डिग्री सेल्सियस सालाना इजाफे से 20,000 सालाना अमवात होती हैं। ऐसे शहरों में जहां फ़जा साफ नहीं है सबसे ज़्यादा बच्चे और मोमर लोग ख़तरे में हैं। पैट्रिक ब्राइस कहते हैं कि ट्रैफिक कम हो जाए तो फ़जा की आलूदगी भी कम हो सकती है।
So we can encourage biking, we can encourage carpooling, we can encourage mass transit.
ہم سائیکل کی سواری کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں, کار پول کر سکتے ہیں, یعنی بہت سے لوگ مل کر ایک کار میں کام پر جا سکتے ہیں. ہم بڑی گاڑیوں میں زیادہ لوگوں کے سفر کو فروغ دے سکتے ہیں. ٹریفک کا ہجوم کم کرنے کے لیے ہم جو بھی کریں وہ لوگوں کی صحت بہتر بنانے میں مددگار ہوگا. عالمی ادارے صحت کا اندازہ ہے کہ کھانے سے ہونے والی بیماریوں سے ہر سال تقریباً 5 لاکھ بچے موت کا شکار ہو جاتے ہیں, اور ناصاف پانی اس میں بڑا دخل رکھتا ہے. برائس کہتے ہیں ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ آلودگی کن چیزوں سے ہوتی ہے. پانی صاف نہ ہو تو اسے پینے, اس میں نہانے اور کھانا پکانے کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں. یہ جان لینے کے بعد لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ صاف پانی کیسے حاصل کر سکتے ہیں. برائس کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی طوفانوں کا باعث بھی ہے. سیلاب اسی سے آتے ہیں, اور سیلاب کے پانی میں زہریلے مادے شامل ہو کر فصلوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. جب خطرات اتنے زیادہ ہیں تو سوچنا ہوگا کہ ہم ذاتی طور پر اپنے ماحول کو کیسے بچا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچے ایک محفوظ زندگی گزار سکیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 11:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. امریکہ, چین, پاکستان اور افغانستان کے نمائندے کابل حکومت اور افغان طالبان کے درمیان براہ راست امن مذاکرات کے انعقاد سے متعلق ایک منصوبے پر راضی ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں ان ملکوں کے اعلیٰ عہدیداروں نے ایک مشترکہ بیان میں طالبان کے تمام دھڑوں پر زور دیا ہے کہ وہ امن مذاکرات میں شریک ہوں, اور توقع ہے کہ اس کا آغاز اس ماہ کے اختتام سے پہلے ہو جائے گا. چار فریقی رابطہ گروپ کے ارکان نے کہا ہے کہ امن کے لیے ان کے روڈ میپ یا لائے عمل میں امن کے عمل کے لیے ان مراحل اور اقدام کی وضاحت کی گئی ہے جن کے نتیجے میں تشدد کے خاتمے اور سیاسی تصفیے کی امید کی جا سکتی ہے. افغانستان میں حکام نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ افغانستان کے ایک مشرقی علاقے میں افغان سیکیورٹی افواج اور امریکہ کے ڈرون حملوں میں داعش کے کم سے کم 28 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کی سرحد کے ساتھ ملحقہ آچن, بٹی کوٹ اور ننگرہار صوبے میں رات کو یہ حملہ کیا گیا. آچن کے سربراہ حاجی غالب نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ داعش کے 16 عسکریت پسند اس وقت ہلاک ہو گئے جب بلاہوا باس کے ایک امریکی طیارے سے میزائل ایک گاڑی پر فائر کیے گئے. میزائل کا ہدف ایک پہاڑی علاقے میں لوگوں کا ایک اجتماع بھی تھا. انہوں نے ہلاک ہونے والوں کی شناخت پاکستانی عسکریت پسندوں کے طور پر کی ہے. اس سے الگ صوبائی عہدیداروں نے بتایا کہ قریبی بٹی کوٹ ضلع میں افغان سیکیورٹی افواج نے داعش کے 12 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا, جبکہ رات بھر ہونے والی لڑائی میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے. عہدیداروں کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 شہری بھی مارے گئے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ہفتے کے روز ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. بعض اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ دھماکہ کوئٹہ میں لیاقت پارک کے علاقے میں ہوا. جب دھماکہ ہوا تو فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی قریب سے گزر رہی تھی. بم دھماکے سے پہلے کوئٹہ میں سریاب روڈ پر پولیس اہلکاروں پر بھی فائرنگ کی گئی, جس میں کم سے کم 2 اہلکار زخمی ہو گئے. کالعدم تحریک طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں ایک بم دھماکے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. حکام کے بقول یہ واقعہ ہفتے کی شام شہر میں لیاقت پارک کے قریب پیش آیا, اور اس وقت یہاں سے فرنٹیئر کور کی ایک گاڑی بھی گزر رہی تھی. مرنے والوں میں فرنٹیئر کور کے 2 اہلکار بھی شامل ہیں. پولیس اور امدادی کارکن فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئے, جہاں سے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے کے علاوہ واقعے کی تحقیقات کے لیے شواہد بھی جمع کیے گئے. کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے. بلوچستان کے سیکرٹری داخلہ اکبر حسین دورانی نے جائے وقوع پر صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ یہ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کارروائی ہے, لیکن ان کے بقول دہشت گردوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا.
ہم جن لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں, جن لوگوں کے خلاف ہم انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہے ہیں, جن لوگوں کی ہم نے کمر توڑی ہے, ان کے جو ریمیننٹس ہیں وہ ظاہر بات ہے وہ اس کو ہمیں فائر بیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کو میکسیمم ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں جو اس قسم کی پلاننگ کرتے ہیں, فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس پہ شامل ہوتے ہیں.
بلوچستان میں حالیہ ہفتوں میں تشدد کے واقعات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے اور ان حملوں میں سیکورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ ان واقعات میں پولیس اور فرنٹیئر کور کے اہلکاروں پر جان لیوا حملے ہو چکے ہیں جن میں متعدد اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں۔ گزشتہ سال سیکورٹی فورسز کی کارروائیوں اور دیگر حکومتی اقدامات کی بدولت ماضی کی نسبت صوبے میں امن و امان کی صورتحال میں قابل ذکر بہتری دیکھنے میں آئی تھی، لیکن نیا سال شروع ہوتے ہی ایک بار پھر پرتشدد واقعات کی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ سیاسی و عسکری قیادت اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ بلوچستان سمیت ملک کے تمام حصوں سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک شدت پسندوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
اور آئیے اب آپ کو کراچی لے چلتے ہیں، جہاں پر نہ صرف ایک تو ہڑتال جاری ہے بلکہ دوسری طرف انتظامیہ کی طرف سے یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح کا تصفیہ ہو جائے۔ مقامی میڈیا کے مطابق پی آئی اے کی پائلٹ ایسوسی ایشن نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے پائلٹوں کو اپنی ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی ہدایت کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہڑتالی لیڈروں اور چیئرمین پرائیویٹ کمیشن کے درمیان بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ۔
پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال جاری ہے، تو دوسری طرف مذاکرات کی کامیابی اور ہڑتال کو ختم کرانے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہڑتال کے مشروط خاتمے کے اشارے سامنے آ رہے ہیں اور نجکاری کمیشن کے چیئرمین محمد زبیر مذاکرات میں مصروف ہیں۔ مختلف سیاسی جماعتیں پی آئی اے ملازمین کی ہڑتال میں ان کے حق میں بیانات دے رہی ہیں۔ ہفتے کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کراچی میں پی آئی اے ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
پی آئی اے کے جو مزدور ہیں ان کی خاطر، جو پاکستان میں مسافر ہیں ان کی خاطر فوری طور پر بات چیت شروع کریں، اور سب سے پہلے ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو بتائے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے مزدور کو گولی لگی ایک پرامن احتجاج پہ۔ دوسری چیز، یہ اسینشل سروسز ایکٹ کو واپس لیں، آپ اس کو واپس لیں، کیونکہ آپ تلوار لٹکا رہے ہیں مزدوروں کے اوپر، پی آئی اے کے لوگوں کے اوپر، اس کو واپس لیں، اور پی آئی اے کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو مذاکرات آپ نے کل شروع کیے ہیں ان کو تیز کریں۔
حکومت اس ہڑتال کو غیر ضروری قرار دیتے ہوئے کہتی رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اس پر سیاست کر رہی ہیں۔ ایک طرف ہڑتال سے پی آئی اے کو مالی نقصان ہو رہا ہے، تو دوسری جانب مسافروں کو سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے پی آئی اے کے ترجمان دانیال گیلانی نے بتایا کہ مسافروں کی آسانی کے لیے پی آئی اے نے کیا اقدامات کیے ہیں۔
خاصا نقصان ہو رہا ہے اور خسارہ جو ہے پی آئی اے کا، اس کے اندر ہر روز جو ہے ایک خاطر خواہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسافروں کو بھی شدید دشواریوں کا سامنا ہے، جس کے لیے پی آئی اے نے کچھ آلٹرنیٹ بندوبست کیے ہیں، جس میں سے لوکل ایئر لائنز جیسے شاہین اور ایئر بلو کے ساتھ ارینجمنٹس کیے ہیں۔ انہوں نے کچھ ایکسٹرا فلائٹس بھی لاہور، کراچی اور اسلام آباد جو میجر اسٹیشنز ہیں وہاں پہ کچھ چلائی ہیں۔ اسی طرح سے جو بین الاقوامی ہمارے جہاں پہ دنیا میں جہاں بھی جو پیسنجرز کسی بھی جگہ پہ جو اسٹینڈرڈ ہے، اس کے لیے اتحاد ایئر کے ساتھ ہمارا ارینجمنٹ ہو گیا ہے۔ ایسے ہی عمرے کے جو زائرین جو گئے ہوئے تھے ان کے لیے ہم نے سعودی ایئر لائن کے ساتھ ایک ارینجمنٹ کیا ہے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز پی آئی اے کی مجوزہ نجکاری کے خلاف ملازمین نے 26 جنوری سے جزوی احتجاج شروع کیا تھا اور 2 فروری سے تمام فلائٹ آپریشنز معطل ہیں۔ احتجاج میں شدت 2 فروری کو اس وقت آئی تھی جب کراچی ایئرپورٹ کے قریب پی آئی اے مظاہرین پر لاٹھی چارج، آنسو گیس اور تیز دھار پانی یعنی کہ واٹر کینن کے بعد فائرنگ سے پی آئی اے کے 2 ملازمین ہلاک ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں مقدمہ تو درج کیا جا چکا ہے، لیکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے مظاہرین پر فائرنگ نہیں کی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور پی آئی اے کے ملازمین کی ہڑتال سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پروازوں کے مسافروں کو بہت سی دشواریوں کا سامنا ہے، اور وہ گزشتہ ہفتے سے کراچی ایئرپورٹ کے ہوٹل میں مقیم ہیں اور روانگی کے منتظر ہیں۔ کراچی سے شائستہ جلیل کی رپورٹ سنیے۔
پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ملازمین کے احتجاج کو کئی روز گزر گئے ہیں۔ ملازمین آج بھی پی آئی اے کی نچکاری کے فیصلے کے خلاف ہیڈ آفس کے باہر احتجاجاً دھرنا دیے بیٹھے ہیں، اس کی نچکاری کے فیصلے کو نہیں مانتے۔
میں نے یہاں پہ نوکری کی ہے پی آئی اے کے اندر، میں کہ پی آئی اے کے لیے ہم نے دن رات محنت کر کے، یہ وہ پی آئی اے تھی کہ اس نے دوسری ایئر لائنوں کو کھڑا کیا، اس میں کسی مزدور کا ہاتھ نہیں ہے پی آئی اے کو اس حالت میں پہنچانے میں۔ آج ملک کا نقصان ہو رہا ہے، ادارے کا نقصان ہو رہا ہے، نجکاری ختم کر۔
آج ہمارے احتجاج کو تقریباً 10واں دن ہے، یہ 2 ہمارے ساتھی شہید ہو چکے ہیں، 17 ہمارے ساتھی زخمی حالت میں مختلف ہاسپٹلس میں پڑے ہیں، اور یہ حکومت وقت ہے کہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارا احتجاج جب تک، ہماری یہ حکومت وقت جب تک یہ اس چیز کو ختم نہیں کر دیتی، اپنے یہ پرائیویٹائزیشن کے فیصلے کو ختم نہیں کر دیتی، جب تک ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔
یہ کہتے ہیں کہ یہ ایئر لائن میں پوٹینشیل ہے، اور ہم نے وزیر اعظم سے ملاقات میں ان سے یہ بھی کہا تھا کہ ہمیں آپ ٹائم دیجیے، ہماری سفارشات پہ آپ عمل کیجیے، ہم اس ایئر لائن کو آپ کو اس کو 1980s والی ایئر لائن بنا کر اور اس ڈگر پہ چلا کر دکھا دیں گے کہ یہ اس ڈگر پہ پہنچے گی۔ پچھلے 60 شاید 62 دن ہونے کو جا رہے ہیں، ہم اسی انتظار میں بیٹھے رہے آج تک، اور ہم نے ابھی سے آج سے 4-5 دن پہلے یہ اسٹرائک شروع کی، ہم پروٹیسٹ کرتے رہے، اب تو اس میں جو ہے شہیدوں کا خون شامل ہو گیا۔ ہم اپنی جگہ پہ بڑے کلیئر ہیں، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ اس ایئر لائن کو نہ بیچیں۔
پی آئی اے کی نچکاری کے فیصلے کے خلاف احتجاج کے باعث فلائٹ آپریشن مکمل طور پر معطل ہے۔ کراچی ایئرپورٹ پر عمرے کی نیت سے جانے والے کئی افراد ایسی ہی پریشانی سے دو چار ہیں۔
پہلی تاریخ سے گھر سے نکلے، 2 تاریخ کی ہماری فلائٹ تھی، 2 تاریخ کے بعد بھی 11 بجے کی فلائٹ تھی، 11 بجے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ 2 بجے فلائٹ جائے گی۔ ہر چیز ہم نے احرام باندھ لیا، اس دن کے ہم ادھر بیٹھے ہیں، نہ ہمارے پاس سامان ہے، نہ ہمارے پاس میڈیسن ہے، نہ کوئی چیز بھی نہیں ہے، ہمارے پاس احرام باندھے ہوئے ہیں، ہماری کسی نے کوک فریاد نہیں سنی ابھی تک بھی۔
یہ حکومت کی نااہلیت ہے، ان سے مذاکرات کرتے اس کو بند نہ کر دے، یہ قوم کا نقصان ہو رہا ہے،
اتنا پرابلم ہو رہا ہے ان کو، ہم لوگوں نے احرام بھی باندھے، اس بارے میں بھی نہیں سوچ رہے وہ کہ ہم بچوں کے ساتھ، بچے بیمار ہیں، ہم کیا کریں، کچھ سوچ ہی نہیں رہے۔ ہمارے بیگیج وغیرہ تو واپس کریں نا، کم سے کم ہمیں نہیں لے کے جانا ہے، ہمارے بیگیج دیں، ہم فلائٹ چینج کریں، ہم جائیں، ہم 6 دن سے ادھر ہی بیٹھے رہیں گے کیا؟
چکوال سے آیا ہوں، 16 تاریخ سے ادھر بیٹھا، پہلے تو سیٹیں نہیں ملی تھی اپنا، اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے تو انہوں نے کہا کہ ابھی وہ نرزال ہو گئی ہے، اس لیے آپ نہیں جا سکتے، آپ انتظار کریں۔
بس ہم کو جانا ہے، بس مدینہ کی زیارت کرنی ہے، عمرہ کرنا ہے، اب ہم کو اور کسی لائن میں بھیج دے، اور دوسری کسی میں، ہم تو ادھر پریشان ہو گئے، نواز شریف صاحب کو گزارش ہے ہمارا کچھ کرے۔
احتجاج کے باعث ادارے کو مسلسل اربوں روپے کے خسارے کا سامنا ہے، تو دوسری جانب ملازمین کہتے ہیں کہ حکومت کے نجکاری کے فیصلے کو واپس لینے کے مطالبات کی منظوری تک ہم احتجاجی دھرنا جاری رکھیں گے۔ شائستہ جلیل، وائس آف امریکہ، کراچی۔
یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کی ملیشیا لیوی میں 6 خواتین کو بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ خیبر ایجنسی کے ایک قبائلی سردار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لیوی میں بھرتی کی جانے والے 187 افراد میں 6 خواتین بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی زبانی۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں پہلی بار قبائلی پولیس میں 6 خواتین کو بھی بھرتی کیا گیا ہے، جن میں مسیح برادری سے تعلق رکھنے والی اہلکار بھی شامل ہے۔ قبائلی پولیس یا خیبر لیویز فورس میں بھرتی کے لیے 3,000 سے زائد افراد نے درخواستیں جمع کروائی تھی، جن میں سے حال ہی میں 187 کی بھرتی مکمل کی گئی۔ اس فورس کے ذمہ قبائلی علاقے میں یہاں کے قوانین کی پاسداری کو یقینی بنانا اور امن و امان کے لیے معاونت فراہم کرنا ہوتا ہے۔ لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے ارشد مسیح علاقے میں مسیح برادری کی سرکردہ رہنما ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے لیویز میں خواتین اور خصوصاً مسیح برادری کی خواتین کو شامل کیے جانے کو سراہا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ یہ جو پہلا سٹیپس لیا گیا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے، اور ایسے اقدامات اور بھی ہونے چاہیے تاکہ مینورٹیز جو ہے یہ آگے کی طرف نکلنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہم سب کا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم سبھی کو کرنی ہے، چاہے وہ مینورٹی ہو یا میجورٹی ہو، ہم سبھی ایک ہیں۔
قبائلی علاقوں میں غیر مسلم برادری کی بھی ایک قابل ذکر تعداد آباد ہے، جن میں مسیحی، ہندو اور سکھ برادری کے لوگ شامل ہیں۔ مقامی طور پر کام کرنے والی ایک غیر سرکاری تنظیم سے وابستہ سماجی کارکن منظور افریدی لیویز میں خواتین کی شمولیت کو خوشایند قرار دیتے ہیں۔
یہ تو اچھی اقدام ہے کیونکہ خواتین کو نوکریوں میں اور اسی طرح کی شمولیت ان کا حق بنتا ہے، اور یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے فاٹا میں اور خیبر ایجنسی میں کہ کرسچن کمیونٹی سے لیویز فورس میں خیبر ایجنسی میں ان کی برچوئز ان کی تعینات ہوئی، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔
خیبر ایجنسی افغانستان سے ملحق ہے اور یہاں ایک دہائی سے زائد عرصے تک شدت پسندوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر نے اپنے ٹکانے قائم کر رکھے تھے، لیکن پاکستانی فوج یہاں وقتاً بوقتاً آپریشن کر کے ان شدت پسندوں کا صفایا کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں تقریباً 6 سالوں کے بعد خیبر ایجنسی کا مرکزی تجارتی مرکز باڑا بازار بھی تجارتی سرگرمیوں کے لیے کھولا گیا، جبکہ شورش اور فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والوں کی بھی اس علاقے میں مرحلہ وار واپسی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے مختلف علاقوں بشمول صوبہ خیبر پختونخوا میں بنائی گئی خصوصی فورس میں بھی خواتین شامل ہیں، جسے ایک اہم پیش رفت سمجھا جاتا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کی معیشت میں جنوری میں روزگار کے 151,000 نئے مواقع پیدا ہوئے، لیکن یہ تعداد گزشتہ مہینوں کے مقابلے میں کم تھی اور نمو کی شرح اقتصادی ماہرین کی پیش گوئی کے مقابلے میں بھی کمی کا شکار رہی۔ محکمہ محنت کی جانب سے جمعے کو جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بے روزگاری کی سطح میں کچھ کمی ہوئی ہے اور یہ 4.9% ہو گئی، جو گزشتہ 8 برسوں میں کم ترین سطح ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما کہتے ہیں، صدر باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور بے روزگاری کی شرح 10% سے کم ہو کر 5% سے بھی کم ہو گئی ہے، اور یہ امریکی کارکنوں، امریکی کاروباری اداروں اور امریکی عوام کے باہمت اور باعزم ہونے کی شہادت ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ لیبر رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کی مضبوط ترین اور سب سے پائیدار معیشت ہے۔ امریکہ کے صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ آب و ہوا کی تبدیلی ہمارے دور کے بڑے چیلنجوں میں سے ایک ہے اور امریکہ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ صدر اوباما نے اپنے ہفتہ وار خطاب میں کہا کہ آج ہوا اور سورج سے حاصل ہونے والی صاف توانائی روایتی انداز میں ماحول کو آلودہ کرنے والے ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی کے مقابلے میں دراصل ارزاں ہے۔ صدر نے کہا کہ گزشتہ 7 برسوں میں ہم نے صاف توانائی کے حصول کے لیے تاریخی انداز میں سرمایہ کاری کی ہے، جس سے نجی شعبے میں روزگار کے لاکھوں مواقع پیدا ہوئے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ترقی میں اضافے کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں مستقبل میں سرمایہ کاری کرنا چاہیے، اس لیے اس منگل کو کانگریس میں جو بجٹ بھیج رہے ہیں اس میں 2020 تک صاف توانائی کے حصول کی تحقیق اور ترقی کے لیے فنڈز کو دگنا کرنے کی تجویز ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ صدر باراک اوباما اور چین کے صدر شی جن پنگ ٹیلی فون پر ہونے والی بات چیت میں اتفاق کرتے ہیں کہ شمالی کوریا کی طرف سے مجوزہ بالسٹک میزائل کا تجربہ ایک اور اشتعالی اور عدم استحکام پیدا کرنے والی کارروائی ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق دونوں لیڈروں نے کہا ہے کہ ایسے تجربے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ تائیوان کے جنوبی علاقوں میں ہفتے کو شدید زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن سے کئی عمارتیں منہدم ہو گئیں۔ اب تک کم از کم 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے، جس میں ایک 9 عمر بچہ بھی شامل ہے۔ زلزلے سے زخمی ہونے والوں کی تعداد لگ بھگ 300 بتائی گئی ہے۔ یورپی یونین کے عہدیدار ترکی پر زور دے رہے ہیں کہ وہ شام کے ان 1,000 شہریوں کے لیے ایک سرحدی چوکی کھول دے جو حلب صوبے میں حکومت کی بھرپور کارروائی کے نتیجے میں وہاں سے بھاگے ہیں۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فریڈریکا موگرینی نے یورپ کے وزراء خارجہ اور ان کے ترک ہم منصب سے ایک ملاقات میں کہا کہ یورپی یونین کی ترکی کے لیے حمایت کا مقصد یہ ضمانت دینا ہے کہ یہ ملک پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹ سکتا ہے۔ ترک وزیر اعظم احمد داوتولو نے لندن میں 2 روز پہلے شام کے لیے امداد فراہم کرنے والی ایک کانفرنس کو بتایا تھا کہ انقرہ پناہ گزینوں کو ملک میں آنے کی اجازت دے گا، لیکن اس ہفتے جو 1,000 بے گھر افراد شام کی طرف سے ترک سرحد پر آئے ہیں وہ منتظر ہیں اور اس امید میں کیمپ لگائے ہوئے ہیں کہ ترک عہدیدار انہیں سرحد عبور کرنے کی اجازت دیں گے۔ اقوام متحدہ کے ایک سینئر عہدیدار نے انتباہ کیا ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی جانب یورپ کا سخت رویہ یورپی اتحاد کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اگرچہ یورپ کے پناہ گزینوں کے لیے دن بدن اپنے دروازے مزید بند کر رہا ہے، لیکن عہدیدار کہتے ہیں کہ اس سے بحران میں مبتلا شام کے باشندوں اور دوسرے لوگوں کو کا آنا ختم نہیں ہوگا۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
بین الاقوامی ترک وطن کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے پیٹر سدرلینڈ نے کہا ہے کہ انہیں جنگ اور استبداد سے فرار ہو کر وطن چھوڑنے والے لوگوں کے بارے میں یورپ کے سیاستدانوں کی جانب سے عداوت اور نسلی تعصب پر مبنی جذبات کے اظہار پر تشویش ہے۔ سدرلینڈ نے قوم پرستی اور نسلی تعصب پر مبنی ان نعروں پر افسوس کا اظہار کیا جو یورپ بھر میں پناہ گزینوں کے ریلوں کی آمد کے بعد سے سنے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ سرحدی علاقوں میں آہنی خاردار باڑوں کو دوبارہ ظاہر ہوتے دیکھنا ایک افسوسناک امر ہے۔ ان کے الفاظ،
ریکریشن آف بارڈرز چیلنجز دی ہول انٹیگریشن آف دی یورپین یونین، مور پرٹیکولرلی اٹ چیلنجز دی مورل ریسپانسبلٹی۔ سرحدوں کی اثر نو
تشکیل یورپی یونین کے تمام انضمام کے لیے ایک چیلنج ہے، خاص طور پر یہ ریاستوں کی جانب سے پناہ کے متلاشیوں کو پناہ کی فراہمی میں مدد سے متعلق اخلاقی ذمہ داری کے لیے ایک چیلنج ہے۔ یہ الفاظ تھے پیٹر سدرلینڈ کے، جنہوں نے کہا کہ ان کی تشویش کا دائرہ تارکین وطن کی ایک وسیع تر کمیونٹی تک پھیلا ہوا ہے، کیونکہ صرف پناہ گزینوں پر کلی طور پر توجہ مرکوز کرنے سے اپنی بقا کی جنگ لڑنے والے تارکین وطن کی بنیادی ضروریات نظر انداز ہوتی ہیں۔ ان میں وہ لوگ شامل ہیں جو قحط، غربت، قدرتی سانحوں اور اپنی زندگیوں کے لیے خطرہ بننے والے متعدد چیلنجوں سے فرار ہو رہے ہیں، یہ لوگ بھی پناہ کے حقدار ہیں۔ سدرلینڈ نے کہا کہ انہیں خوشی ہوئی کہ جمعرات کو لندن میں شام کے پناہ گزینوں پر ہونے والی کانفرنس میں معاونت کے لیے $10 ارب کی معاونت کے وعدے کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس رقم سے صحت اور تعلیم کی بہتر سہولیات اور اردن، لبنان اور ترکی میں شام کے ہزاروں پناہ گزینوں میں سے بہت سوں کے لیے روزگار فراہم ہوں گے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال نہیں ہے کہ اس سے یورپ میں پناہ کے لیے آنے والے ریلے ختم ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر مسٹر سدرلینڈ کے الفاظ،
I don't think that the flow of migrants into Greece from Turkey or from other points in the Mediterranean
میرا نہیں خیال کہ یونان سے، ترکی سے یا بحر روم کے دوسرے مقامات سے تارکین وطن کا بہاؤ نمایاں طور پر ختم ہو جائے گا، یہ جاری رہے گا، اس لیے بہت سے لوگ ہیں جو یورپ پہنچنا چاہیں گے۔ یہ الفاظ تھے پیٹر سدرلینڈ کے۔ تارکین وطن کے بین الاقوامی ادارے کا اندازہ ہے کہ بحر روم کے خطے سے اب تک 74,500 سے زیادہ تارکین وطن اٹلی اور یونان پہنچ چکے ہیں، جو اس سال اب تک کی ایک ریکارڈ تعداد ہے۔ سدرلینڈ کہتے ہیں کہ یورپ، جس کی آبادی نصف ارب سے کچھ زیادہ ہے، 1,000,000 پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے لیے آسانی سے گنجائش پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ یورپ میں شرح پیدائش میں کمی کے پیش نظر تارکین وطن پورے خطے کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ٹویٹر دہشت گردی کے خلاف اپنی لڑائی میں تیزی پیدا کر رہا ہے۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ اس نے گزشتہ چند مہینوں میں 125,000 اکاؤنٹس کو معطل کیا ہے جو دہشت گرد کارروائیوں کی دھمکی دے رہے تھے یا اس کی تشہیر کر رہے تھے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ٹویٹر کے ان اعلانات کا خیر مقدم ہے۔ ٹویٹر کا کہنا ہے کہ ان اکاؤنٹس کے پس پردہ داعش سے تعلق رکھنے والے افراد تھے۔ جہادی گروپ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز جیسے ٹویٹر اور فیس بک کو اپنے پروپیگنڈا اور بھرتی کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے 2001 سے 2009 کے درمیان عراق اور افغانستان میں قائم امریکی حراستی مراکز میں زیر حراست افراد سے زیادتی کی لگ بھگ 200 تصویریں جاری کر دی ہیں۔ محکمہ دفاع کے ترجمان کے مطابق یہ تصویریں امریکی اہلکاروں کی طرف سے اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کی آزادانہ تحقیقات کے بعد سامنے آئی ہیں۔ وزیر دفاع ایش کارٹر نے گزشتہ نومبر میں ان چیزوں کا جائزہ لے کر کہا تھا کہ 198 تصویریں ایسی ہیں جنہیں خفیہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اپنے اقتدار کے آخری سال میں داخل ہوتے ہوئے اوباما انتظامیہ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایشیا کے ساتھ اس کا ربط و ضبط بدستور اولین ترجیح رہے گی، جس کے ایجنڈے میں ایشیائی شراکت داروں کے ساتھ اقتصادی، سیکیورٹی اور سیاسی تعاون شامل ہے۔ 2016 میں امریکہ بحر الکاہل کے خطے کے ملکوں کے درمیان شراکت داری کی منظوری پر زور دے گا، جو بحر الکاہل کی پٹی پر واقع 12 ملکوں کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالنے اور ابھرتے ہوئے شراکت داروں کے ساتھ سیکیورٹی کے تعلقات مضبوط کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے گا۔ امریکہ ایشیا اور پیسفک کے خطے میں اپنے اتحادیوں کو بحری سیکیورٹی مضبوط کرنے، انسانی سانحات میں امداد اور قزاقی کے انسداد کی صلاحیت بہتر کرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ واشنگٹن پریس سینٹر میں ایک حالیہ تقریر کے دوران اسٹریٹجک کمیونیکیشنز کے لیے قومی سلامتی کے نئے مشیر بین رورس نے کہا کہ اس سال ایجنڈے پر بحری سیکیورٹی اور علاقائی حدود کے مسائل بھی واضح طور پر موجود ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جہاز رانی کی آزادی برقرار رکھنے پر یقین رکھتا ہے۔ جنوبی بحیرہ چین کے تنازعوں جیسے مسائل کے سلسلے میں ہم تمام فریقوں پر زور دیں گے کہ وہ کشیدگی کم کریں اور اپنے مسائل بین الاقوامی قانون کے ذریعے حل کریں۔ امریکہ چین کے ساتھ مشترکہ مفاد کے امور پر بھی تعاون جاری رکھے گا۔ مسٹر روز نے کہا کہ مثال کے طور پر گزشتہ سال ہم نے ملکی اور بین الاقوامی سطح کے جن بڑے بڑے مسائل پر توجہ مرکوز کی ان میں سے ایک آب و ہوا کی تبدیلی کا تھا۔
We would not have achieved the Paris Agreement without the cooperation that the United States and China had on that issue.
بیجنگ کے گزشتہ دورے میں کیے گئے اعلان اور اس کے نتیجے میں پیرس معاہدے سے متعلق تعاون تک دونوں اعتبار سے اس مسئلے پر امریکہ اور چین کے درمیان تعاون کے بغیر ہم پیرس معاہدہ طے نہیں کر سکتے تھے۔ مسٹر ٹورز نے کہا کہ ہم ایشیا پیسفک خطے سے منسلک متعدد مسائل پر چین کے ساتھ بہت قریبی طور پر کام کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے توسط سے چین کے ساتھ کام کریں گے اور اس کے بارے میں خود اپنے دو طرفہ مذاکرات میں بھی کہ شمالی کوریا پر کیسے یہ واضح کیا جائے کہ اس کے حالیہ جوہری تجربے اور اس کی جانب سے ہمارے اتحادیوں اور دنیا کو لاحق خطرے کے نتیجے میں اس سے مزید نقصانات، تعزیرات اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں تو آپ آئے دن سنتے ہیں اور گرین ہاؤس گیسوں کا بھی چرچا عام ہے۔ ماحولیات کی عالمی تنظیم ورلڈ میٹیرولوجیکل آرگنائزیشن یا ڈبلیو ایم او نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ فضا میں گرین ہاؤس گیسوں کی مقدار میں گزشتہ برس ریکارڈ اضافہ رہا، اور اب معلوم ایسا ہوتا ہے کہ سن 2015 میں کرہ ارض کا درجہ حرارت بڑھانے والی ان گیسوں میں اضافے کا ایک اور ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی میں ان گیسوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ ڈبلیو ایم او کا کہنا ہے کہ گزشتہ 25 برسوں کے دوران کرہ ارض پر درجہ حرارت میں اضافے کا اثر 36% زیادہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹروس آکسائڈ گیسیں بتائی جاتی ہیں۔ ڈبلیو ایم او کے سیکرٹری جنرل مشیل یاہو کہتے ہیں کہ طویل عرصے تک برقرار رہنے والی یہ گیسیں کرہ ارض کو آئندہ نسلوں کے لیے زیادہ خطرناک اور زندگی کے لیے مضر بناتی جا رہی ہیں۔
Every year we have been reporting that we are breaking new record. Every year we say that time is running out.
وہ کہتے ہیں ہر سال ہم یہ رپورٹ دیتے ہیں کہ ہم نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں، ہر سال ہم کہتے ہیں کہ وقت نکلا جا رہا ہے، اور اس سال اس دباؤ میں اور اضافہ ہوا ہے، اور یہ بہت اہم ہے کہ دیے گئے اعداد و شمار کو پیش نظر رکھ کر بات چیت کی جائے۔ 3 ہفتوں کے اندر ماحولیات کے بارے میں ایک کانفرنس پیرس میں ہوگی۔ اس کانفرنس کے شرکا کا مقصد کوئی ایسا معاہدہ طے کرنا ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں مدد دے، مگر یاہو کہتے ہیں کہ وہ اس کے نتائج کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں ہیں۔
The commitments which are on the table are not yet enough to stay within this 2-degree target.
جن وعدوں کے بارے میں بات ہوگی وہ اب بھی اس سطح کے اندر رہنے کے لیے کافی نہیں ہیں جس سطح پر رہنے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ یاہو ملکوں کے ان وعدوں کا حوالہ دے رہے تھے جو کاربن گیس کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کیے گئے، تاکہ اس کی وجہ سے کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اس صدی میں 2 ڈگری سیلسیس کے اضافے کی حد برقرار رہے، اس سے آگے نہ بڑھے۔ وہ کہتے ہیں کہ فضا میں سب سے بڑی گرین ہاؤس گیس کاربن ڈائی آکسائڈ،
گزشتہ 10 برسوں میں کرہ ارض کے درجہ حرارت میں, جسے عرف عام میں گلوبل وارمنگ بھی کہتے ہیں, کل اضافے کے 83% کی ذمہ دار ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماحولیاتی تبدیلی کو روکنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس طرح کی گیسوں میں اچھی خاصی کمی نہ کی جائے. ڈبلیو ایم او کے سربراہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایک نظر نہ آنے والا مگر حقیقی خطرہ قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر اس گیس میں اضافہ کرہ ارض میں درجہ حرارت میں اضافے اور موسموں کی شدت کا باعث بنا ہے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس سب تبدیلی کو روکنا ہوگا اور کچھ نہ کر کے یوں ہی جیتے جانا اس کا حل نہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کے لیے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات پیش کرتا ہے. اس نیوز شو کی ایڈیٹر یاسمین جمیل تھی, میرے ساتھ پروڈیوسر تھے انجم ہیرلکل اور انجینئر تھے سکپ سسک. بیجت آپ سے یہ پروگرام ختم کرنے کی اب اجازت چاہتی ہے. ابھی ہماری نشریات جاری ہیں, ابھی آپ ہمارا پروگرام سنیں گے کچھ تو کہیے. آج یہ پروگرام ہفتے کے روز ہفتے کا دن ہے اور آج یہ پروگرام آپ کے لیے شہناز عزیز پیش کرتی ہیں. تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں آپ کی تجویزوں کے مطابق اپنے ان پروگراموں کو ترتیب دیتے چلیں. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے ہماری ان نشریات میں مختلف پروگرام آپ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں. کل آپ پروگرام سنیں گے اس وقت خط آپ کے مدثرہ منظر کے ساتھ, جو پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے پیش کیا جاتا ہے. بیجت کو اب پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اور اب آپ پروگرام سنیے کچھ تو کہیے شہناز عزیز کے ساتھ.